الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. صدق الله العظيم.
اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ معاشرت کا باب ہے. یہ بہت بڑا باب ہے جس کو ہم نے تقریباً فراموش کر رکھا ہے. قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی یہاں تک پابندی لاگو کی ہے مسلمانوں پر کہ تنہائی کے اوقات میں بلا اجازت کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء. یہ تین اوقات کا تو ذکر فرمایا باقاعدہ. فجر کی نماز سے پہلے مت داخل ہو کسی کے کمرے میں یا کسی کے گھر میں. اور دوسرا قیلولے کا وقت جب ظہر کے بعد آدمی آرام کرتا ہے, آرام کا وقت ہو اس وقت داخل نہ ہو. اور تیسرا وقت عشاء کے بعد کا, اس وقت بھی کسی کے کمرے میں کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا یہ غلط ہے. گھر میں تو خیر بلا اجازت عام طور پہ لوگ داخل نہیں ہوتے لیکن کمرے میں ہو جاتے ہیں داخل, یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے وہ آدمی کسی ایسی حالت میں ہو کہ آپ داخل ہو جائیں اور اس کو تکلیف ہو, اس کو برا لگے, کسی کے داخل ہونے سے اس کو برا لگے اور یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے, اس لیے اس سے منع کیا گیا ایسا مت کرو. یہ تو تین اوقات کی حد بندی کر کے بتا دی. لیکن اگر کوئی شخص یہ بھی کہے بھائی فلاں وقت میرے پاس نہ آنا, اس نے خود بتا رکھا ہے یا دروازے پہ بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے اور پھر آدمی چلا جائے تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی جائز نہ ہوا. اس لیے یہ استیذان کا حکم ہے, اجازت حاصل کرنا, یہ بہت بڑا حکم ہے. اور اس کا ارتکاب, اس گناہ کا ارتکاب اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. اور آج کل یہ عجیب جملہ رائج ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بھئی آ کیوں نہیں سکتے, اللہ نے طاقت دے رکھی ہے, یہاں تک تو چل کے آ گئے دروازے تک, تو اندر نہیں آ سکتے. یہ کہنا ہی غلط ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ تو سکتے ہیں آپ, طاقت ہے آپ کے اندر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کے یوں ہی کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں, حضرت نے فرمایا آپ یہاں تک تو آ گئے. اب یہ کیا کہنا کہ کیا معنی رکھتا ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ تو سکتے ہیں آپ, یوں کہیے کہ کیا میں اندر آ جاؤں, یا یوں کہیے کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے, یہ الفاظ استعمال کیجئے. اندر تو آپ آ سکتے ہیں. تو یہ وہ انگریزوں سے جو درامد کیا گیا ہے وہی اس کا ترجمہ بے آئینی کر دیتے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکوں. ان کا تو انداز ہی غلط ہے, ان کی جو زندگی اور بود و باش ہی غلط جانوروں جیسی ہے، انہی کا انداز اختیار کر لیا گیا تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات صحابہ کرام کو اپنے گھر میں دعوت دیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا. سخاوت آپ کا ایک وصف ہے جس کو خاص طور پر بیان کیا گیا. یہ سخاوت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ آپ کو عطا فرمایا تھا، لہذا صحابہ کو بلایا کرتے تھے. تو ایسا ہونے لگا کہ صحابہ پہلے سے ہی آ کر بیٹھ جاتے تھے، کھانا ابھی تیار ہی نہیں ہوا وہ آ کر بیٹھ گئے. جب ایسا ہونے لگا تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ دیکھو ہمارا نبی، تم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تو تم کو اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کہ تم مہمان ہو اور مہمان کا اکرام ضروری ہے، لیکن تم تو خیال کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والوں ہمارے نبی کے گھر میں، ہمارے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، کیونکہ کئی گھر تھے، بیویاں تھیں، ان میں سے کسی کے بھی گھر میں بلا لیا کرتے تھے. نمبر ایک تو یہ فرمایا کہ یہاں بغیر اجازت کے اس طرح داخل نہ ہو. الا ان یؤذن لکم الى طعام، ہاں یہ کہ تم کو اگر دعوت دی گئی ہے کہ ہمارے ہاں کھانا کھا لو تو پھر ٹھیک ہے، فدخلوا، اس وقت داخل ہو جاؤ، لیکن ایسا نہ کرنا کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں ہے اور تم آ کر بیٹھ گئے. غیر ناظرین انہ ولیکن اذا دعیتم فدخلوا، ہاں جب تمہیں بلایا گیا ہو تو داخل ہو جاؤ نبی کے گھر میں، مگر اس طرح نہیں کہ ابھی کھانا نہیں پکا اور تم آ کے بیٹھ گئے. اور پھر کھانے کے بعد، نمبر ایک تو یہ ادب سکھایا کہ داخل نہ ہو بغیر اجازت، نمبر دو کھانے کی دعوت ہے تو اس کے تیار ہونے سے پہلے ہی آ کے نہ بیٹھ جاؤ. اور عام طور پہ اگر یہاں بھی ایسا ہو جائے ہمارے معاشرے میں، کھانا تیار ہونے کا جو عرف میں جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے آ کے مہمان بیٹھ گیا تو میزبان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ارے بھائی جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، اور گھبراہٹ میں کام صحیح نہیں ہو پاتا. لہذا یہ ہمارے لیے بھی ادب ہے کہ تکلیف میں ڈال دیا آپ نے. ہاں اگر اس نے غلطی اس کی طرف سے ہو کہ وہ الگ بات ہے کہ اس نے وقت دیا تھا اتنے وقت پر آ جائے، آپ پہنچ گئے مگر اس نے کھانا تیار نہیں کیا، یہ غلطی اس کی طرف سے، اس پر گناہ لازم نہیں آتا. تو دوسرا ادب یہ سکھایا کہ کھانے کے تیار ہونے سے پہلے داخل نہ ہو. اور تیسرا ادب یہ فرمایا ولا مستأنسین لحدیث، کھانے کے بعد فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب کھانا کھا چکو تو بس چلے جاؤ اپنے گھروں کو، باتیں بنانے نہ بیٹھ جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا یہ فعل نبی کو ایزا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے یہ فعل تمہارا، یہ کام. فیستحیی منکم، وہ چونکہ تم اس کے مہمان ہو ہمارے نبی کے اس لیے وہ کچھ کہتے نہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، البتہ اللہ تعالیٰ کسی حق بات کے اظہار سے اللہ نہیں شرماتے. تو کھانے کے بعد یہ تیسرا ادب سکھایا جو تینوں تکلیف سے بچانے کے لیے ہیں، کہ کھانے کے بعد بیٹھ کے باتیں نہ بناؤ. آج کل یہ لحاظداری کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر تو بیٹھو، کھاتے ہی چل دیے، اب چاہے اس طرح بیٹھنے سے اس کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو. ہاں قرائن سے اگر پتہ چل جائے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں، میزبان کی خواہش ہے، تب تو بات الگ ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ کھائیں اور چلے جائیں. اللہ آج کل تو وہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی اگر ہم چلے گئے تو یہ کیا سوچے گا، اس لیے بیٹھو، اور وہ بھی لحاظ داری میں چاہے دل سے نہ کہے وہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے زبان سے، بیٹھو تو صحیح، کہاں جا رہا ہوں. تاکہ یہ سامنے والے مہمان کچھ نہ کہیں کہ ہمیں پوچھا بھی نہیں اس نے، کہا اچھا جا رہے ہو جاؤ. حالانکہ طریقہ یہی ہے، اچھا بھائی جا رہے ہیں جائیے، ٹھیک ہے. لیکن آج کل یہ کچھ ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں کہ خود ہم تکلیف میں ہیں اس کی وجہ سے. اور شریعت پر چلنے میں، اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو یہ تینوں تکلیف سے بچانے کے لیے آداب سکھائے گئے جو ہمارے لیے بھی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ جب وہ جہاد پر یا کسی سفر پہ جاتے تھے تو دوسرے صحابہ کو جو ضعیف یا معذور ہوتے تھے اپنے ہاں چھوڑ جاتے تھے گھر کی حفاظت کے لیے، اور ان کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ ہمارے گھر میں جو اناج ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، اجازت دے کے جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو وہ اپنے گھر میں چھوڑ کر جاتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھانے سے وہ کہہ کر تو گئے مگر ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ ہم نے اتنا کھا لیا، زیادہ کھا لیا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر بھی قرآن میں آیات نازل فرمائی، اور طویل آیات ہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، اور یہاں پر ایک لفظ او صدیقکم کا بھی ہے، تمہارے دوست تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں اپنے گھر میں، تو بھائی اس میں کھا لیا کرو. وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کھا لیں کچھ تکلیف پہنچے، اگرچہ کہہ کے گئے تو اللہ نے حکم نازل فرمایا نہیں کھایا کرو، جب وہ کہہ کر گئے تو کھا لیا کرو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے. لیکن میں عرض جو کر رہا ہوں اس آیت سے، صحابہ کرام کے اس عمل سے، کہ وہ کتنا ان میں تکلیف سے بچانے کا جذبہ تھا کہ کہیں ہمارے عمل سے تکلیف نہ پہنچ جائے. اس لیے اجازت کے باوجود نہیں کھاتے تھے. اللہ. اور جو یہ سورہ حجرات ہے، یہ تو ہے ہی سارے آداب سکھائے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو ہمارے نبی اور تم کہیں جا رہے ہو تو نبی سے آگے مت بڑھو، راستہ بھی چل رہے ہو تو نبی سے آگے نہ بڑھو. ایسا نہ ہو نبی کو محسوس ہو، یا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آگے نہ بڑھو، یہ ادب ہے، اور نبی کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو آگے بڑھا چلا جا رہا ہے تو فیض رک جائے گا، روحانی نفع رک جائے گا، اس لیے منع فرمایا. اور دین کے اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کا بھی یہی ادب ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت تو نبی کے بارے میں ہے، یہ آیات تو انبیاء کے بارے میں ہے تو ہمارے لیے کچھ نہیں اس میں، ہمارے لیے بھی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو دردا آگے بڑھ گئے، وہ آگے جا رہے تھے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بڑے صحابی ہیں، فرمایا اے ابو دردا، تم ایک ایسے شخص سے آگے بڑھتے ہو جو آخرت میں تم سے بہتر ہے. تو منع فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی، یہ صرف حضور کے لیے نہیں، دین کے اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ہے. مثلا ماں باپ ہیں، مثلا شیخ ہے، اور مثلا استاذ ہے، دین کے اعتبار علماء ہیں، یہ ان آگے نہ بڑھو، ادب رکھو. ہاں اگر کوئی ضرورت ہی پیش آ جائے، مثلا راستہ بتانا ہو، مجبوری ہے، یا وہ خود کہہ دیں بھائی تم آگے رہو، وہ جب خود کہہ دیں تو الگ بات ہے، یا کوئی مجبوری ہو راستہ بتانا ہو، راستہ بنانا ہو، تو اس میں ایک الگ بات ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ دونوں حضرات، تو ایک ہجوم تھا ہاتھ ملانے والوں کا. ہجرت کر کے یہ دونوں حضرات مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے. ایک ہجوم لگ گیا مسافہ کرنے والوں کا, اور اتنا ہجوم تھا, اتنا زبردست انہوں نے استقبال کیا. وہ جگہ آج بھی موجود ہے مسجد جمعہ کے قریب جہاں ان بچیوں نے نغمہ گایا تھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. تو یہ اشعار انہوں نے پڑھے بچیوں نے, چھوٹی چھوٹی بچیوں نے. اتنا انہوں نے استقبال کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو ہجوم کی کثرت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے رہے اور سب سے ہاتھ ملاتے رہے, اور سب یہ سمجھتے رہے کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی ہیں. حالانکہ وہ تو حضرت ابو بکر تھے, مگر چونکہ ہجوم اتنا تھا کہ اگر سب سے حضور ہاتھ ملاتے تو آپ کو تھکن ہوتی, تکلیف ہوتی. انہوں نے اس بوجھ کو اپنے اوپر لے لیا اور لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, کہ یہ آگے بھی ہیں اور ہاتھ بھی یہی ملا رہے ہیں سب سے, حضور پیچھے تھے. لیکن ایسا کرنے سے حضور نے منع نہیں فرمایا ان کو, دیکھتے رہے اور گویا اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا کرو. تو اس وقت کا ادب یہی تھا. یہ اللہ کا راستہ عجیب ہے, اس میں چلنے کے لیے قلب سلیم, ذوق سلیم, عقل سلیم کی ضرورت ہے. تین چیزوں کی ضرورت ہے. قلب بھی سلیم ہونا چاہیے, سلامتی والا دل ہونا چاہیے, عقل بھی سلامتی والی ہونی چاہیے, اور آدمی کا ذوق بھی, اس کا مزاج بھی سلامتی والا ہونا چاہیے, ورنہ ناکامی اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا, اس کی پرواز اللہ تک نہیں ہو سکے گی. اللہ. اور یہ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ہمارے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو, ایسے بھی باتیں نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ سے ایسے کلام کروں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے. یہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز اتنی نیچی کر لی کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا بات کہی ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ بنو تمیم کی سرداری کا معاملہ تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجلس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ بنو تمیم کا سردار بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعقع ابن معبد ان کے بارے میں رائے دی کہ ان کو بنایا جائے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے الگ تھی, انہوں نے رائے دی کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنایا جائے. اب دونوں میں آپس میں ایسی بات بڑی اختلاف کی وجہ سے کہ آوازیں بلند ہو گئیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے جیسے باتیں کرتے ہو, ہمارے نبی کے سامنے کم سے کم اس طرح بات نہ کرو. اور بنو تمیمی کے کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے آ کر آواز دی یا محمد اخرج الینا, باہر آئیے باہر آئیے. اب وہ دیہاتی لوگ تھے, اور حدیث میں آتا ہے من سکن البادیہ تھا جفا, شہر میں آنے کا اختیار رکھنے کے باوجود جو دیہات میں رہا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, شہر میں آنے کی استطاعت ہو, اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہو, مال دیا ہو, وسائل دے رکھے ہوں, پھر شہر میں آ کے رہنا چاہیے, اور نہیں رہا وہیں اس نے دیہات کی زندگی کو اختیار کیے رکھا, فرمایا جفا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور آج کل تو یہ بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ شہر میں علاج کی سہولت ہی نہیں ہے، اور ضروریات زندگی میسر نہیں ہے جو شہروں گاؤں دیہات میں، جو شہروں میں میسر ہوتے ہیں. تو انہوں نے آ کر بہت زور زور سے آوازیں، جو حجرے تھے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات کے گھر تھے، وہاں آ کے باہر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بہت برا لگا کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملہ. تو فرمایا، اس پر آیات نازل ہوئیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جنہوں نے آپ کو اس طرح آوازیں دی ہیں آ کر، یہ ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، عقل سے پیدل ہیں، جس کو ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے عقل سے پیدل. اکثرهم لا يعقلون، یہ ان میں عقل نہیں ہے. اس طرح آ کے آواز دی جاتی ہے کہ بس کچھ بھی کام کر رہے ہو ہمارے پاس آ جاؤ. یہی ادب جو اللہ تعالی نے یہاں سکھایا ہے تکلیف سے بچانے کے لیے، یہی ادب دین کے بڑوں کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، شیخ کے لیے بھی یہی ادب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد جب کسی سے حدیث پوچھنی ہوتی تھی، کسی سے کوئی دینی کام ہوتا تھا، تو اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، باہر بیٹھ جاتے تھے، جب وہ خود باہر آتا تھا پھر ملاقات کرتے تھے. وہ بھی صحابی، وہ کہتے تھے بھائی آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے کیوں تکلیف تھی، کب سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بلائی لیتے. وہ فرماتے نہیں، مجھے اس آیت نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے روکا. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ لوگ صبر کرتے بنو تمیم والے، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے، اور پھر یہ آپ سے بات کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو یہ آداب معاشرت ہیں تکلیف سے بچانے کے لیے جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھائے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی، یہ حجرات میں ہی ہے، تم سورہ حجرات، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو. عسى ان یکونوا خیرا منہم، تو یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ حکم دیا کیونکہ عورتوں میں مرض زیادہ ہوتا ہے تانا زنی کا. تو فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو. تو مذاق، ہنسی کرنا، اس طور پر تین شرطیں ہیں، ایک تو کم کیا جائے، مذاق کو کم کیا جائے، ہر وقت مذاق کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور نمبر دو یہ کہ حقارت مقصود نہ ہو، دل میں حقارت مقصود نہ ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کو تکلیف نہ ہو. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسرا آدمی ہنس رہا ہے وہ مزے اڑا رہا ہے، ایک کو تکلیف ہو رہی ہے. مذاق وہ سنت ہے جس سے دونوں کو تکلیف ہو، دونوں کو راحت رہے، دونوں کو راحت رہے، ایک کو راحت ہو رہی ہے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ غلط ہے. یہ مذاق اڑانا اس طرح حرام ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا کہ نہیں، ایک دوسرے کا اس طرح مذاق نہ اڑاؤ. اور آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، یہ عجیب آیت ہے، یہ آیت کا جز عجیب ہے. ولا تلمزوا انفسکم کا مطلب ہے اپنے عیب نہ نکالو، اپنے عیب نہ نکالو. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی ہے اسی طرح جیسے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، وہاں بھی مراد یہی ہے کہ کسی کو قتل کرو گے وہ تمہارے آدمیوں کو قتل کرے گا، اور اس طرح سلسلہ چلے گا، قتل ہی نہ کرو. یہاں پر بھی یہی ہے، ولا تلمزوا انفسکم کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ اپنے عیب نہ نکالو، لیکن اصل مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کے عیب نہ نکالو. اگر تم نکالو گے وہ بھی کم نہیں ہے، وہ تمہارے عیب نکالے گا، عیب سے تو کوئی بھی خالی نہیں. تم کسی کے عیب نکالو گے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے فرمایا یہ گویا کسی کے عیب نکالنا اپنے ہی عیب نکالنا ہے اصل میں، کیونکہ وہ دوسرا تو آپ کے عیب نکالے گا. ولا تلمزوا انفسکم، اور تکلیف الگ پہنچے گی اس سے. غلط مذاق کر لیا اس سے تکلیف ہوئی، اور یا عیب نکالا اس کو تکلیف ہوئی. ولا، اور آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، القاب سے بھی ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو، برے القاب مت دو. نہ جانے کیا کیا القاب رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ برے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اگر سامنے والے کو برا نہ لگے تو اگرچہ وہ لقب برا ہی ہو. یہاں بھی وہی مراد ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ رکھا، اس کا مطلب ہے بلی کا چھوٹا سا بچہ. اب یہ نام رکھ دیا، یہ نام کوئی کسی اور کا رکھے تو اس کو برا لگے گا کہ میں کوئی بلی ہوں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا تھا وہ ایسا مشہور ہوا اور ان کو برا نہیں لگا. حضور کو معلوم تھا کہ یہ میرے مذاق سے برا نہیں مانیں گے، لہذا یہی نام ان کا پڑ گیا، اور آج تک بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. علامہ نووی نے 35 دلائل سے ثابت کیا اشارہ مسلم نے کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، ورنہ نام بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، یہی نام مشہور ہو گیا. اور یا وہ حدیث کے جو دو راوی ہیں اعرج اور اعمش، امام اعمش اور امام اعرج. امام اعرج استاد تھے، امام اعمش یہ شاگرد تھے. اعمش کے معنی چندی آنکھوں والا، چندا جس کو کہا جاتا ہے، اور اعرج کے معنی لنگڑا. اب یہی لقب ان کے ایسے مشہور ہوئے، اور یہ حضرات برا بھی نہیں مانتے تھے. جب برا نہیں مانتے تھے تو لوگ اسی نام سے پکارتے تھے، تو اس طرح کرنا جائز ہے. لیکن اگر آدمی برا مان رہا ہو یہ غلط ہے، اس وقت یہ اس طرح لقب دینا یہ حرام ہوگا، اس لیے اس سے منع کیا گیا. وہ کوئی لقب رکھ دیا وہ دوسرے کا رکھے گا. ولا تنابزوا بالالقاب، اس سے منع کیا گیا. تو یہ سارے آداب ہیں تکلیف سے بچانے کے لیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے گناہ مجھے دکھائے گئے، میری امت جن گناہوں پر جہنم میں ڈالی جائے گی، تو سب سے چھوٹا وہ گناہ جس کو میں نے دیکھا جس کی وجہ سے میری امت جہنم میں ڈالی جائیں گے میری امت کے لوگ، وہ یہ تھا کہ کوئی بلغم یا تھوک، یا آج کل کی اصطلاح میں پان وغیرہ، پان کی پیک یا بلغم وغیرہ تھوک دے اور اس کو دبائے نہیں. اور جو سلیم طبیعت کے، صاف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، بس یہ تکلیف پہنچنا کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. تو فرمایا یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو میں نے دیکھا جس کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ یہ ہے کہ تھوک پھینکے کوئی، بلغم پھینک دے اور دبائے نہیں اس کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ بھائی تھوک پھینک کے بہاؤ، وضو خانے میں وہاں پھینک دیا اور بلغم پڑا ہوا ہے وہاں، دوسرا آدمی وضو کرنے بیٹھا اس کو تکلیف ہوئی کہ بلغم یہاں پہ بہایا نہیں اس کو، نجاست بیت الخلاء میں نجاست کی اس کو صحیح طرح نہیں بہایا، اگلے آنے والے کو تکلیف ہوئی. فرمایا اچھا اگر تھوک پھینکنا پڑ جائے کہیں راستے میں، تو اس کا بھی طریقہ بزرگوں نے سکھایا ہے کہ کسی کچے راستے میں کچے کی طرف ہو کر، اور یہ اہتمام کرو کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو اور پیٹھ ہو، قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اور پھر اس کو تھوک کر نیچے جھک کر تھوکا جائے اور پھر دبا دیا جائے، پیر سے مٹی اوپر ڈال دی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بلی جیسا جانور، وہ جانور ہے مگر اپنی نجاست کرنے کے بعد وہ اپنے پنجے سے مٹی ڈھک دیتی ہے. بھائی کم سے کم جانوروں سے ہی ادب سیکھ لیں، اللہ نے اس کو بھی ادب سکھایا ہے. اور فرمایا چھوٹے سے چھوٹی وہ نیکی جس پر میری امت کے لوگوں کو گویا بخشا جائے گا وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کوئی پتھر تھا کانٹا تھا ہٹا دیا، اس پر بھی اللہ بہانہ بنا کے بخشیں گے. بچوں تک کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا گیا کہ بچے کو جو اچھالا جاتا ہے ایسے، بعض لوگ اچھالتے ہیں، اس میں دو نقصان ہیں. اچھالا، ایک تو وہ بچہ گھبرا جاتا ہے، اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھبرا گیا، اس کو ڈر لگا. ڈرانا بچے کو بھی غلط ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کا نشانہ چھوٹ گیا اور آپ اس کو پکڑ نہ سکے تو وہ نیچے جا کے گرے گا، سر پھٹے گا، ہڈی ٹوٹے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بچوں کو بظاہر وہ دل لگی کر رہے ہیں اور بچوں کو اچھال رہے ہیں ایسے کر کے. یہ غلط، اس کو ناجائز قرار دیا گیا شریعت میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. یہ اس کی نیت کرنی چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے کے دوران ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کھانے کے دوران، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. یہ کھانے کے دوران کی دعا ہے، اور دو دعائیں ہیں، دو دعائیں پڑھا کرتے تھے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کے لیے شکر ہے. اور دوسری دعا یہ ہے، یہ کھانے کے دوران کی دونوں دعائیں ہیں، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت دے دیجئے، واطعمنا خیرا منہ، اور ہمیں اس کھانے سے اچھے کھانے کھلائیے. مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اس سے اچھے کھانے، مزید ہمیں وسعت دے دیجئے کہ ہم اس سے اچھے کھانے کھائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے کھانے مراد ہوں. دونوں ہی چیزیں مراد ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا محمد اما ہوا اہلو. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے، بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز کشادہ روزگار نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ جن کی اولاد ہے مگر ان کو ستا رہی ہے، اللہ اس اے اللہ بدعمل اولاد کو اے اللہ نیک بنا دیجئے. اے اللہ جو اپنی اولاد کے رشتے کے سلسلے میں متفکر ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے، اے اللہ ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں، یہ پرچہ بھی بھیجا ہے، اے اللہ جنہوں نے نہیں بھی بھیجا جو توقع رکھتے ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو اللہ صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. ہم سب کی، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، مسجد کے نمازیوں کی اللہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما لیجئے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.